من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع رسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، جس انسان کو اتنی فضیلت بخشی، فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. آدم السلام اولاد کو ہم نے بہت بات کی اور فوقیت بخشی، عزت بخشی، اور زمین اور پانی نے دونوں پہ ان کو حکومت اور برتری بخشی، دونوں پہ سواری کر کے پھرتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. رزق کے لحاظ سے بھی سب مخلوق سے ان کا رزق اچھا ہے، کسی چیز کا رزق بارہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ رزق کا نمونہ انسان کے لیے ہے. اگر اس میں تفصیل میں چلا جاؤں تو موضوع یہاں رہ جائے گا، خطبہ ختم نہیں ہوگا. لیکن میں صرف اشارہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی اللہ نے ہماری نعمتیں بنائی ہیں اور کسی کی نہیں، اور فرمایا کئی مخلوق میں ہیں تو برتری اور فوقیت بخشی ہے. تو جس کو اتنی فوقیت بخشی ہو، اتنی نعمتوں کو نوسے ساتھ نواز رہا ہو، کیا وہ بھی بیکار ہو سکتا ہے؟ اس کی پیدائش بغیر کسی کام کے ہو سکتی، کسی مقصد کے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم سمجھے پہ ہم پر کوئی جواب داری نہیں، ہم پر کوئی قانون نہیں، ہم پر کوئی ضابطہ نہیں، یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں، یہ غلط بات ہے. گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب جو صوفیہ کہتے ہیں ان کی تصدیق ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے ایک کھیل کھیلا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ اس سے پاک. وہ خلق رسالا بین ما لائے بن، ہم نے کھیلا نہیں، تماشا نہیں کیا، یہ حق سے پیدا کیا ہے. اگر ان پر کوئی جواب داری نہیں، کوئی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، میں منائے کہ کھیل کھیلا، یہ نہیں، بہت ذمہ داری ہے ساری کی، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، ایک ہی چیز کس کا نام میں نہیں لوں، اگر تم نہ ہوتے تو کیا اس چیز کو نقصان ہوتا؟ یہ درخت جس کے سائے میں بیٹھتے ہو، جس کے پھل کھاتے ہو، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تمہارا نقصان تھا، اگر تم نہ ہوتے درخت کو کیا نقصان ہوتا؟ اس طرح پانی، اس طرح اناج، اس طرح گنگا، اس طرح خون، دماغ وغیرہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے، اگر ہم نہ ہوتے ان کو کوئی نقصان نہیں، لیکن وہ نہ ہوتے ہمیں نقصان۔ تو اتنی فضیلت بخشی انسان کو، اور اس کو بیکار پیدا کیا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی جواب داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اصل نہیں مانتا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہاں خلق تو جن والے صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ان کل من سے سوال میں اللہ سے رحمان عبدا، زمین آسمان ہر چیز اللہ کے سامنے بندہ ہے، لیکن انسان کو خصوصیت سے ایک بندگی کی سوچ بخشی ہے، جس کو جو بندگی اس میں لگا ہوا ہے، انسان کے لیے خصوصی زندگی پوری سمجھائی، تمہاری پوری زندگی بندگی، اور جنوں کے لیے بھی انسان، گویا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ ہم ایک آقا اور مالک اور بادشاہ اور حاکم الحاکمین کے بندے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں، اپنے کردار سے ثابت کریں، اپنے کام سے زبان ثابت کریں، اپنی لب زبان سے ثابت کریں، اپنے لین دین سے ثابت کریں، اٹھنے بیٹھنے سے ثابت کریں، صورت سیل سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ ہیں، اگر اس کے حکم کی انحرافی کی تو ہم بندگی میں بندگی بھی نہیں رہے۔ تو جب ہم بندے ہیں، بندہ ہو کے رہنا ہمارا کام ہے، اس کے بغیر ہم بیکار سمجھے جائیں گے، تو پھر ہمیں کوشش کر کے بندہ بننا چاہیے۔ بندگی یہ سب اقسام ہے، اگر آپ تجارت میں حلال خوری کریں گے یہ آپ کی عبادت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی تو کام اپنا ہی کرتا ہے، اسے بخاری کی حدیث ہے، جو کام تو اپنا کرتا ہے اپنا ذاتی ہی کام ہے، لیکن تمہاری یہ نیت ہے کہ اللہ نے مجھ پہ حق رکھا ہے، تو وہ بھی تمہارا اجر لکھا جائے گا، تمہاری بندگی لکھی جائے گی، حتی تضع رکبۃ فی امرأتک، یہاں تک وہ ایک رکبہ جو تیری دین کھاتی ہے تمہاری کمائی سے، اگر تم نے اس کو اسی لیے کھلایا کہ اللہ نے اس کا مجھ پہ حق دیا ہے، یہ بھی تمہاری عبادت ہوگی۔ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اگر یہ تمہاری نیت کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی صاف کروں تاکہ میں بھاو کر سکوں، بنا میں کام کر سکوں، جہاد کر سکوں، نوکری کر سکوں، تو یہ طرح کھانا بھی تیری بات۔ اسی طرح کتاب میں جب تم حرام سے بچو گے، حلال کی کمائی ہے، تو یہ بھی تمہاری عبادت ہوگی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبروں تم دو کاموں کا خیال رکھو، حالانکہ نبی کسی کام میں سست نہیں تھے، غافل نہیں تھے، یہ ہم کو سمجھانا مقصود ہے، اے انبیاء علیہ السلام تم لوگ جو ہو تو ایک نیک عمل کرو اور حلال کھاؤ، بس یہ سب سے اہم مسئلہ، یہ بھی عبادت ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح کسی کا سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، برائیوں سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ سب عبادت ہے، جو برائیاں چھوڑے وہ عبادت ہے، عبادت کی بلا سر ٹھونگے مارنے نہیں ہے، یہ عبادت سجدے اور کو یہ بات بہت تمہارے لیے سجتی ہے، بہت تمہارے لیے زیبہ لگتی ہے، جب تمہارا پورا جسم عابد بن جائے، حرام کھانے سے بچ جائے، بد زبانی سے بچ جائے، بد کلامی سے بچ جائے، بد اخلاقی بد کرداری سے بچ جائے، پھر تو ہے انسان، پھر یہ تمام عبادت لیے سنگاؤ کو تیرے جین زینتیں اور سنگا ہے، جیسے خوبصورت پودے میں بنایا جائے، اگر بس لوگ گندیوں پڑھائے جائیں گے اس کی خوبی میں جاتی آئے گی، اس کی بس ہوتی جائے گی نہیں جائے گی، بلکہ وہ دیوار شرمندے لگیں گے۔ اسی طرح اگر تمہارے اندر واقعی انسانی تمہارے اندر موجود ہے، کھانے میں، اٹھنے میں، باندھنے میں، بولنے میں، ہر چیز میں، اگر ہم صحیح معنی میں انسان ہیں، تو پھر ہماری ساری باتیں ہمارے لیے اس دیوار کے برابر ہے، ہماری دین دوبارہ ہو جائے گی، ہمارا اصول دوبارہ ہو جائے گا، یہ وہ بات ہے۔ ورنہ ہماری عبادت کو ہم نے شرمندہ کر دیا ہے، حرام کھا کے، بوائیاں کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، گالیاں بن کے اپنی عبادت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم عبد ہیں، عبد ہو کے رہنا چاہیے. تو صحت سب مسائل جتنے بھی شریعت کے ان کو ماننا, اس کے بعد اپنی صورت و سیرت بنانا, یہ ساری عبادت ہے. اس کے خلاف چلنا یہ بات نہیں ہے, بغاوت ہے. عبادت بغاوت کا آپ نے فرق نہیں کیا بھائی, جو چاہے کرے. نہیں, عبادت بغاوت میں فرق ہوتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بغاوت کا کام ہے. عبادت کا وہ کام ہے جو حکم اللہ سے ملا, وہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ہم اس کو معاملے سے عمل کریں بغیر تو چلا دیں. پھر ہماری صحیح معنی میں عبادت ہمارا بابا شیواد اوپر سے فرما الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا. بابا شیواد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ھداهم اللہ اولئک هم اولو الالباب. جو لوگ دوسروں کے بچے بچتے ہیں, جو اللہ کے مقابلے میں ہیں, ان کی پوجا کی جاتی ہے, یا ان قانون سے بچتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہے, یا اس پیشوا سے بچتے ہیں جو رسول اللہ کی پیشوائی کے مقابلے میں ہے, ان سب کو طاغوت کہا گیا ہے. فرمایا جو طاغوت سے بچتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے, اس کے حکم کے آگے, اس کے فرمان کے آگے, اس کے کتاب کے آگے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھک جاتا ہے, تو فرمایا ان کے لیے مشرا ہے. ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں نوکر کی, جنت کی, کامیابی کی, آخرت میں رسوائی سے بچنے کی, جو ہم نے مثال دی وہ ان کے لیے. مسیح علی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو جا کے مثال دے. ان کی یہ صورت ہے کہ یہ سیون القول, سب باتیں تو سب سنتے ہیں لیکن اس بات کو قبول کر دیں جو سب میں اچھی بات ہے. اب تب آسن ہوں انہیں اچھی بات ہے, اور اچھی بات کی بھی اللہ نے سمجھا لی. ہماری مرضی بری کو مجھے اچھی لگے, میرے بھائی کو اچھی لگے, میرے دوست کو اچھی لگے, میرے پڑوس کو اچھی لگے, میرے خاندان کو اچھی لگے, یہ نہیں. اس کی میں اس کے معیار کو بھی اللہ نے پیار فرمایا. اسی صورت کے اندر دو چار آیت آگے فرماتا ہے اللہ نزل احسن حدیث, بہتر بات وہ ہے جو آسمان سے اتری, جو اللہ نے نازل فرمائی وہ ہے بہتر بات. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, قرآن حدیث کو اللہ نے نازل فرمایا, لہذا بہتر بات جو ہے وہ قرآن حدیث. جو بات ان کے موافق ہے اس کی دعوے داری کرنا, یہ ان لوگوں کا کرم جن کو اللہ کا دعوا الذین ہداہم اللہ, ان کو اللہ نے راہ راست میں لگا دیا ہے. وہ اولئک الالباب, یہی صاحب عقل ہے, صاحب دانش ہے. ہم دانو دانش اس کو کہتے ہیں اگر ان کو جو سب سے بات ملا لے, یہ منافقی کا فعل ہے. قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یظنون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وامروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يعرفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ہم ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم وہی الہی کو مانتے ہیں جو تم پر آیا ہے, تم سے پہلے سب کو مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود غیروں کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں, غیر کو آدمی کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں. ہمیں ان کی کہنے کی بات ہے اور شیطان اس طرح ان کو دور لے جاتا ہے. جب ان کو اللہ رسول کی طرح سے بلایا جاتا ہے وہ انکار کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن اس وقت جاتے ہیں جب آ کے پھنستے ہیں, مصیبت پڑ جاتی ہے. اب قرآن جی کے سوا ہمیں حق نہیں ملے گا, قرآن جی کے سوا ہمیں حق نہیں ملے گا, ہمارا مذہب ہمیں نہیں دلواتا ہے, ہماری قوم ہم کو نہیں دلواتی ہے, ہماری جو ہمارا معاشرہ ہم کو نہیں دلواتا ہے, صرف قرآن جی سے ملے گا. وہاں چلے آئیں گے, کیا کہیں گے, ان اردنا الا احسانا وتوفیقا, ہم کو ملانے والے, سب کے ساتھ ملنے والے, ہم کیوں خالق نہیں. کہتا ہے ملانے والے منافق کا کام ہے. مسلمان حنیف ہوتا ہے, یک طرف ہوتا ہے. مسلمان انیق ہوتا ہے, مانا یک طرف ہوتا ہے, سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانتا ہے, اسی کے رسول کو, اسی کے کتاب کو, اسی کی شریعت کو, اسی کے وحی کو, اسی کے قانون کو, اسی کے حکم کو, اسی کے فرمان. تو یہ ہے عبادت, یہ سجدے, یہ رکوع عبادت ہے. بہت بڑے قسم عبادت کے ہیں, حج عمرہ تلاوت صحاوت صدقات سب عبادتیں ہیں, لیکن یہ ان کے بعد ہیں. اگر تم انسان بناؤ گے تمہاری عبادت تمہاری یہ مرنے سے خوبصورت انسان کو سنگار کر. اگر تم نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا, مست میں نکلنے کے بعد وہی ڈاکو بدماشی, وہی چوری اور جھوٹ بولنا, وہی دھوکہ اس قسم کے کام کرنا,
پھر تمہارا کیا فائدہ؟
پھر تمہارا مثال ہے ٹوپی کا، تمہارا ایمان کی مثال ہے ٹوپی کی، دیکھا مسجد میں ٹوپی ایسی ہوتی ہے نماز میں ان پڑھ کے نماز پڑھیں گے، دیکھا نا آپ نے، تمہیں ان کو فتوا ملی کہ نماز سے نہیں ہوگی، جہاں ٹوپیاں رکھی ہیں وہاں اٹھا کے پہن کے بے نماز پڑھنے میں نماز ختم ہوئی تو وہاں اٹھا کر چلے جائیں گے، ہمارا اسلام بھی ٹوپی رہا ہے، مسجد میں آتے ہیں نمازی بھی ہیں، سجدہ بھی دیتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سنت قبل بھی کرتے ہیں، اونچی امیر بھی کرتے ہیں، لیکن پہن کے ٹوپی وہاں پھینک دی بات چلے گئے، وہی سارے کام ہوتے ہیں، یہ کوئی ایمان نہیں۔ انسان انسان بن جائے پھر اس کے لیے عبادت نماز اس کے لیے زینت ہے، روزہ اس کے لیے سنگار ہے، حج اس کے لیے سنگار ہے، اسی طرح زکوٰۃ صدقہ اس کے لیے بھلائیاں بنتی ہیں۔ یہ بات مثال کے دیکھ بھی جتنا شکر ڈالا بڑا میٹھا ہوگا، شکر ڈالا بھی جاجب ہوگا جب پانی صاف ہو، اگر پانی میں پہلے زہر ہو تو شکر کیا کرے گی؟ تو پہلے تم صاف بن جاؤ، جتنا عبادت کا ہو جائے گل ڈالو میٹھے ہوتے جاؤ گے، عبادت کرنے اللہ قریب ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کرو بھی نہیں بننا ہو، پھر عبادت کرنے کے لیے اللہ کو قریب بن جاؤ، اگر مائی کو نبی وہ ساجد ہو سیدی دے سلا سکتی، سب سے زیادہ بندہ اللہ قریب سلا جب سیدے میں پیشانی کرتا ہے، یہ پہلے بندہ تو بنے نا۔ بہرحال یہ سارے کام عبادت کے ہیں، ابھی اسلام میں موٹے کام عبادت کے جو ہیں، پہلے نماز، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، صحابہ کے ہاں یہ معیار تھا، مسلمان پہچاننے کا معیار یہی تھا، ابن مسعود فرماتے ہیں جب اذان نماز کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت پتہ لگتا تھا، اب اذان ہوئی جتنے مسلمان سارے اٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی کام میں، کسی مشغلے میں، کسی جور میں، سب شغل چھوڑ کر جاتے ہیں، سب لوگ یہ مسلمان جب جا رہے ہیں، اور جو نہیں آیا بیٹھا ہے شاید مسلمان نہیں ہے، تو انسان کو پہچانتا غیر نیا آدمی کو نہیں پہچانتا، یہ نہیں چلتا منا مسلمان نہیں ہے، چلتا مسلم نہیں چلتا مسلمان نہیں، یہ تھی پہچان، ہمارے پاس پہچان ہے اسلام کی، کیا بس کلمہ وہ مسلمان ہے چاہے کچھ بھی کرے، نام ملک پاکستان ہو گیا، اب وہاں زنا بکے، شراب بکے، چوری کا ہوتی رہے، حدود کو رسایا جائے، اللہ کے شان میں گستاخی کی جائے، رسول اللہ کی بےعزتی کی جائے، ہر قسم کی بخور بخور کیا جائے، نام نہیں سنتا، بس تم کل میں وہ ہو گئے جو کہو ٹھیک ہے، یہ جوڑ بلتا ہے نا کرنے والا کہاں بھی تمہارا ہو، یہ شروع میں بعد میں یہ مسئلہ نکالا تھا، امام صاحب بن منبع صاحبی ہے بخاری میں واقعہ ایسا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلہ آیا، انہوں نے کسی نے کہا کہ تم اتنی پابندی ڈالتے ہو، حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جو ہے جنت کی کنجی چابی ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے، جس کے پاس چابی وہ کھول دے گا، تو کہا بھائیو بے سمجھی سے کام نہ لو، ما من مفتاح الا ولہ اسنان فان جئت بالاسنان فتحلک والا لم یفتحلک، بھائی ہر جو ہر چابیاں ہوتی ہیں ان میں دانت ہوتے ہیں، چابی میں دانت ہوتے ہیں، دانت والی چابی ہوگی تو تالا کھلے گا، اگر دانت نہیں ہوگا تو پھر خالی کیل ہوگی پھر دی رہے گی، تو فرمایا کرنے کے لیے امال ہے بے اعتبار دانت کے، چابی تو ہے لیکن چابی یہ دانت ہے، یہ امال قرآن بھی یہ کہتا ہے رہے یہ خاد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو پاک کلمہ اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن وہ پہنچانے والا کیا ہے ان کا عمل، اگر تمہارا عمل کرنے کے موافق ہے تو وہاں پوچھے گا، اگر اس کے موافق نہیں ہے تو نہیں پوچھے گا، تو نماز صورت ہے اسلام کی، مسلمان کی شکل ہے، مسلمان کی پہچان ہے، نماز کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے، یہ جو اسلام کا فیصلہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ من حافظ علی الصلاۃ کامل ہوں نور ہوں نجات ہوں برہان ہی ہو قیامت، جس نے نماز کی حفاظت کی، حفاظت کا معنی وقت ضائع ہونے نہیں دیا، جماعت ضائع ہونے نہیں دیا، تب ان کا اس کے احکام اس کے یعنی سنتیں وغیرہ کسی میں کمی نہیں کی، اپنے مثال کے مطابق، تو فرمایا یہ ہے نماز کی حفاظت، اس کے لیے وہ نماز قیامت کے لیے ایک ثبوت بنے گی، بڑا ایک ڈاکیومنٹ ہوگا جس سے بچ سکتا ہے، بہت بڑا ثبوت ہوگا، اس کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگی، کرو میں روشنی ہوگی، وہاں نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور قیامت میں چھٹکارے کا سبب بنے گا، ومن لم يحافظ علیہا، جس نے حفاظت نہیں کی، یعنی کہ نہیں پڑھی، حفاظت نہیں کی، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، ان کے لیے وہ نماز نہ نور ہوگی نہ نجات ہوگی نہ قرآن ہوگی, بلے ان کا حشر آپ نے فرمایا کفار کے ساتھ پڑھو نہ ہمارے کے ساتھ ہوگا. تو اس کی عبادت کی سب سے بڑی بات ہے. اور قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان میں بہت کمزوریاں ہیں, بہت انسان میں کمزوریاں ہیں. چلا سمے آئے نل انسان خلے کا حلوا ادا مسل شر جلوا وہ ادا مسل خیر بنوا اجل مسلین الین سلام. سمیا انسان کمزور پیدا ہوا ہے, اس میں نہ شکر شکر کا مادہ ہے نہ صبر کا. اگر تکلیف ہوتی تو چلائے گا, بے صبری کرے گا, اگر مہربانی ہوئی تو مغرور ہو جائے گا. دونوں طرح سے وہ کمزور ہے. لیکن اس کی کمزوری کا علاج بتا دیا کہ یہ کام ہے تو اس اعمال کی بتائی, ان اعمال سے وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, اس کوتاہی سے بچ سکتے ہیں. ان میں سر سر سے کیا ہے نمازی جو ہے وہ اس کمزوری سے بچ سکتے ہیں. فرمایا نمازی اس کمزوری سے بچ سکتے ہیں لیکن ہر نماز نہیں. فرمایا جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, با جماعت وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں, ان کے لیے وہ نماز جو ہے وہ اس کمزوری کو بچائے, کمزوری کی دور ہوتی جائے. اس لیے اسلام کی بنیادی چیز نماز ہے, اس کی ضرورت ہے. پھر اس میں ضرورت یہ بھی ہے کہ ایمان کی کمزوری, نماز میں رکھو بھی ایمان کی کمزوری ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا نماز مضبوط ہوگی, جتنا آخرت کا خیال ہوگا نماز محفوظ ہوگی. قرآن خود کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. جن لوگوں کو آخرت پہ یقین ہے کہ مجھے رب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے, اسے سوال ہوگا پوری زندگی کا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جسے نماز کا کوئی وقت فوت نہیں ہوتا. آخرت سے ڈرتے والے ان سے نماز کا وقت فوت نہیں ہوتا, وہ نماز کو پوری طور پہ سنبھالیں گے, اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. لیکن نماز وہ نماز ہے جس کے اندر دو سرودیں پائی جائیں. پہلی یہ ہے کہ نماز اس پر اثر کرے اس کے جسم پر, یعنی بے حیائیوں سے, برائیوں سے, رنکاریوں سے, بد اخلاقی سے نماز اس کو روکے. ان کو شرم خود خود آئے میں نمازی آدمی یہ کام کیسے کرتا ہوں, جھوٹ کیسے بولتا ہوں, سود کیسے کھاتا ہوں, حرام کا جہاز کیسے کرتا ہوں, گالیاں کیسے بنتا ہوں, بد اخلاق کیسے بنتا ہوں. خود اس کو شرم آنی چاہیے, اپنے اندر بڑی جرم کو شرم ہونا چاہیے. فی الحال قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے, برائیوں سے روکتی. نماز کسی انسان کا نام نہیں, کسی جاندار کی قدر زبان سے بولے گی, بلکہ نماز کا اثر ایسا ہے کہ انسان کو برائی اسے روکے گا. اگر نہیں روکتی نماز تو مانا وہ نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھنے کے بعد بہت اسے بعد نہیں آتا تو نماز کس کام کی. تو یہ پہلی شرط نماز کے لیے ہے. دوسری شرط یہ ہے, قرآن کہتا ہے سلام الخوف کے بارے میں کہ اب تمہیں مجبوری ہے, یہ سہے پڑھو, لیکن تم یاروں کو حکمانا دوڑتے پڑھتے جاؤ, چلتے پھرتے دوڑتے دو ساری بات پیدل دوڑتے شاید جاؤ تو نماز قبول ہوگی. لیکن یاد رکھو فائدہ عامل تم, جب امن آ جائے, یہ شہاد ختم ہو جائے, دشمنی ختم ہو جائے, تم بے خوف ہو جاؤ, فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, پھر اللہ کی بات اس طرح کرو جس طرح تمہیں سکھائی گئی, جس طرح تمہیں سکھائی گئی. تم نہیں جانتے تھے, سب لوگ اللہ نے نماز سکھائی ہے, رسول اللہ نے نماز سکھائی ہے. یہ کہنا کہ ہر کو جو چاہے جیسے ہی پڑھے, نہیں, جیسا آپ نے سکھایا ہے, جیسا آپ نے پڑھ کے بتلایا ہے. اور ہمارا سلو کما ہو ایک بونی وسلی, جیسے مجھے پڑھنے کو دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو, جس طرح آپ نے بتلایا ہے اپنے قول وار سے, اپنے عمل سے, وہی نماز, وہی نماز قبول ہوگی. اگر یہ نہیں تو نماز کوئی چیز نہیں. لہذا نماز کو دو شکوں سے پورا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ ان لوگوں کی اللہ کی آخر سے ڈرتے ہیں جو ہو مجھے اللہ کے ہمیں پیش ہونا ہے. تو بھائیو نماز سب سے پہلے ضروری, اس کے بعد دوسرے نمبر میں روزے کا مسئلہ آتا ہے. روزے کا مسئلہ, یہ مہینہ روزے کا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی صفاتیں بیان کی ہے, وہ صائمین وہ صائمات جن کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایماندار کہا ہے، جن کے لیے اللہ کے ہاں مفرد ہے، ان لوگوں کی نشانی، ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے مرد عورتیں سب ہو جاتی ہیں، سب رکھتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ روزہ رکھنا ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، روزہ اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، ہمارے تمہارے جیسا خواب نہیں ہوتا، اللہ کا وہی کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی جاگتے آتا ہے، کبھی کتاب کی شکل میں، کبھی پیغام کی شکل میں، ہر لحاظ میں، کبھی درد خیال کا، سب اللہ کی طرف سے نبی کے لیے وہی کی قسم ہے۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، ان لا کے مجھے اٹھایا، میں دیکھا، میں اٹھ گیا، پھر ایک پہاڑ کے پاس مجھے لے آیا، کہا چڑھو یہاں، اس پہ چڑھو۔ مریض بڑا مشکل ہے، میں چڑھ نہیں سکوں گا، تو کہنے لگے تم چڑھو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، چڑھ جاؤ گے۔ خیر ہم اوپر چڑھ گئے، جب اوپر پہنچے دور سے ہمیں آواز آئی جیسے کتے آواز کرتے ہیں جب پھنستے ہیں، کتے کا بھونکنا اور ہے، ایک کتے کا آواز جب مارا جائے اس کو یا کہیں پھنس جائے تو کیسے آوازیں کرتا ہے، کیسے آوازیں مارتا ہے، چلاتا ہے، اس قسم کی آواز آنے لگی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو۔ تو کچھ مل گئے، دکھا دے گئے، جو وہاں پہنچے تو واقعی لوگ ہیں کتوں کی طرح چلا رہے ہیں، جیسے کتے کو مارا جائے، باندھا جائے یا پکڑا جائے، مصیبت دیکھ کر جاؤں آواز کرے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ دیکھا کہ وہ لوگ جب پہنچے وہاں تو لٹکے ہوئے، پاؤں اوپر ہیں، گردن نیچے، اوپر لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں دونوں طرف سے منہ سے خون بہ رہا ہے، کیڑا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو چلا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں جب اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، کب اجازت دی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، ہے نا، یہی اجازت اللہ نے جب کھانا پینا حلال کیا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ کھانے والے تھے، ان کا یہ عذاب۔ سوچو ہماری کیا حکمت ہوگی، ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ کے بہت کھیلنے والے کی، تم اللہ نے اتنی نعمت دی اور تم بے نیاز ہو جائے اللہ سے، اللہ کیا بن جانا بنے، باری بن جائے اللہ۔ سب سے بڑا حرام تو یہ ہے، ایک آدمی خنزیر کھاتا ہے یہ حرام ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے دی یہ زیادہ حرام ہے، تو خنزیر حرام چیز کھا لی، یہ حرام بھی کھایا، اللہ کے فیض کی بےعزتی کی، اللہ کے شاعر اللہ کی توہین کی، یہ شروع سے کھانے سے زیادہ حرام ہے۔ اس رمضان میں بغیر عذر کے دن کو کھانا پینا شروع کھانے سے زیادہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا فرض اور یہ بڑی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اس مالی مہینے میں اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، انسان کے لیے کئی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ کی قبولیت دعا کی ہمارے لیے متوجہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے بخشوائیں، اللہ سے دعا کروائیں اور دعا کریں اور اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی لیں، اس کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت۔ وہ جمع ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو سلائے بھی صحیح، اگر اس مہینے میں ہم نہیں سلے اور ہماری اصلاح نہیں ہوئی، ہم نہیں بخشے تو کوئی موقع نہیں، یہ اللہ کی مہربانی کے بخشنے کا موقع بھی دیا ہے، بخشوانے کا ٹائم بھی دیا ہے، لیکن ہم بے قدری نہ کریں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا مل صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے جس میں دو جذبے ہوں، ایک تو اللہ کا حکم مان کر کہ اللہ کا حکم ہے، اسے فرض کیا ہے، کھانا حرام کیا ہے، پینا حرام کیا ہے، اپنے خیالات کو استعمال کرنا حرام کیا ہے، لہذا میں سب چیزیں رک جاتا ہوں اللہ کے لیے، پڑھی لی لیے اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے۔ تیسری بات احتساب، یعنی ثواب کی امید اللہ سے رکھے، اجر کی امید اللہ سے کسی اور سے مت اس کا نہ ہو، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے روزگار کے جتنے گناہ سائے بخشے جائیں۔ روزہ دراصل ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، خلق سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، اسلام تو خلق کی بہت تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا وقول للناس حسنا، میرے بندو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، اچھی طرح کلام کرو، برا کلام نہ کیا کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا وکل عبادی یقول الذی ہی احسن ان الشیطان یلزغ بینہم ان الشیطان کان فاعلوا بنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سمجھا دیے میرے بندوں کو، منہ سے بات اچھی نکالے، بڑی بات نہ نکالے، سارے شر و فساد کا بنیاد یہی ہے. شیطان موقع دیکھا دیکھا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے ان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے میں ان کو لڑا دوں. لڑنے سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت کامیاب ہوتا ہے. اس لیے اس کے بجلی کی سوچ انسان اپنے باغ میں کنٹرول کرے. معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے اسلام کی فضیلت و احکام اور بڑے بڑے احکام کی فضیلت بتلائی, درجہ بتلایا, تو فرمایا ان سبھی ساری باتوں کا اصل مل کے تو خزانہ جو الفاظ ہے وہ کیا ہے کل بتائیے. فرمایا زبان نکالی بات سمایا کفالا ہارا, اس کو قابو رکھ, اس سے غلط بات نہ نکلے, اس سے کوئی بات نہ نکلے. یا رسول اللہ ہم زبان سے بات کرتے ہیں, ہم اپنی بات کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. فرمایا حل یکب ولا مناخر الا حصائد ارسلتهم, وہی لوگ تو الٹے منہ پر منہ پر منہ کے بل جنگ میں جائے کسی کے ڈال جائیں گے, جن کی زبان عام طور چلتی رہی جیسے ڈال سے ہی کاٹتی ہے نا, خوش کو بھی کاٹ دے, سست کو بھی کاٹ دے, ہر چیز کو کاٹ دے, زبان ہر چیز نکال رہی ہے, بری بھلی بات کھل رہی ہے, یہ عام زبان جو ہے وہی جنگ مل جائے گی. اسی لیے مہینہ اصلاح کے لیے وہ صبر یہ صبر کا مہینہ ہے. حتیٰ کہ ہمیں فرمایا بہن صاحب بہو عادل, بہن صاحب بہو عادل, پر یہ کوئی نہیں صاحب, اگر کوئی اس کو تنگ کرے یہ اور کچھ نہ کہے, اگر وہ اتنی گالیاں دے کہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے تو بند جواب گالی سے نہیں دے, کہ بھائی تو بھلے بکتا ہو میں تو بند ہوں, مجھے روزہ ہے, میں نہیں کہوں. تو یہ ہے اسلیمہ, اور اگر ہم چلتے ہیں سودے کرتے ہیں وپار کرتے ہیں منڈیوں میں دکانوں میں ہر جگہ ہزار بار جھوٹ بولتے ہیں, جب جھوٹ بولنے کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا وپار میں, نہ بیچنے والے کو نہ صحیح کرنے والے, سب کو جھوٹ مزہ آتا ہے. ہمارا رسول اللہ ہم کو یہ فرما رہے من لم یذو قول زور فللہ فللہ حاضر لائل تام اصحاب, جس آدمی نے جھوٹ کی عادت نہیں چھوڑی تو اس کے حال پیاسے اور بھوکے رہنے کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. اس ہونے کی قیمت, اس ہونے کی قیمت کیا ہے؟ کوئی قیمت نہیں. زیادہ روزے کی اور سوم کی منائے رکنا, اللہ کے لیے رکنا, کھانے سے پینے سے سب چیزوں سے, یہ ہمارے لیے ٹرین کا مہینہ ہے, بس کا مہینہ ہے کہ پورا مہینہ اپنے آپ کو انسان بناؤ تاکہ اس کا اثر بند رہے, جو اس کو صحیح معنی میں اس کا حق ادا کر دے ان پر اثر بھی رہتا ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جو اس کو ایسے عادی سمجھتے ہیں, نہ وہ آپ کے چھوڑتے ہیں, نہ برائیاں چھوڑتے ہیں, نہ بدخلاقیاں چھوڑتے ہیں, نہ دیا یہ کہ روزہ کوئی ایسا نہیں کرتا, روزے کے حال میں بھی یہ روزے کے بعد وہی رہتے ہیں, کوئی ان کا ایماندار نہیں آتا. تو میرے بھائیو اس مہینے کا احترام ہو رہے گا, ہم سوچیں اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ نے یہاں تک بھی فرمایا ہر عمل کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب میں نے مقرر کر دیا ہے, ہر نیکی کا ثواب ہم نے مقرر کر دیا ہے. لیکن روزہ, روزے کا کوئی ثواب مقرر نہیں, وہ تو خاص میرے لیے, اس لیے اس کا ثواب میں دوں گا. اب جب میں اپنے مرضی دوں گا, جب میں خوش ہوں گا چھوڑوں گا, جب تک خوش ہوتا ہوں گا. اور بھی ایک آواز وانا جزا بھی, ایک آواز میں یہ الفاظ دیا ہے, یعنی گویا کہ اس کو بدلے میں میں مل گیا, اس کا بدلہ میں ہوں اس کے لیے. یہ بہت بڑی دیوت ہے, افسوس ہم کلو نہیں کرتے اس مہینے, اس کا ہمیں احترام نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے, اور اس میں بہت فوائد ہیں. انسان کے لیے اجتماعیت اس سے پیدا ہوتی ہے تاکہ دوسرے کا احساس ہو, بڑے لوگوں کو احساس ہو کہ جو غریب بےچارے کچھ نہیں کھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا, ہم آج دن بھوکے رہے تو پریشان ہو گئے, جو ہمیشہ پریشانوں کا کیا حال ہوگا, تو ہم مدد قربانی کا اور ایک دوسرے کے ہمدردی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا اس کے مسلمہ پیدا ہو. یہ تعلیم کا مہینہ ہے, اس کو فائدہ حاصل کرو, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے اس مہینے میں, اللہ کے لیے کوئی اعلان کرنا اعلان کرتا ہے, یا بعض اکثر یا بھائی باغ شیر اکثر ویا باغ خیر اکثر, برائی کا طالب برائی والا تمہیں اب بچنے کا موقع ہے, بچ جاؤ ابھی اپنے آپ کو سنبھالو, یہ موقع آ گیا ہے تمہارے پاس, اور نیکی کا طالب اب تم آگے ہو جاؤ, بڑھو قدم بڑھاؤ, تمہارے بننے کا موقع آ گیا ہے. اب تو ہم نہ بھلتے ہیں پیچھے, نہ برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں, نہ ہم روزہ ہے, ایسے تو روزے ہر آدمی رکھتے ہیں. ہم نے جو بھی سنا ہے کہ چکلے کی ہڈیاں بھی روزہ ہوتی ہیں, ہم نے یہ بھی سنا ہے, تو کیا یہ بھی روزہ تو تم میں ان میں کیا فرق ہے, جو مسجد میں بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو تم میں کیا فرق ہے, وہ روزہ ہاں تمہارا روزہ ہے, تم حرام سے بچتے ہو, تم برائی سے بچتے ہو, تم فاش سے بچتے ہو, وراثک الفاج ما ظہر من نوا بطن ظاہر خواب بخی, جو بھی دیا ہے اسے بچنے والا مسلمان ہوتا ہے. یہ ایک ہی دین ہے جو ان سے بچتا ہے. تو بہرحال رمضان کا روزہ بہت بڑی نعمت, اس کو مت بلاؤ, اس کی قدر آپ کو پڑے گی قیامت میں. اس وقت جب حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت دن شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے, قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کی نیند رات کو خواب کی, مجھے پڑتا رہا, اب میرے حق میں اس کے حق میں مجھے یاد کو میں شفاعت کروں اور میری شفاعت قبول کی جائے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دل قرآن کو سب کی مجھے روک دیا, میں نے کھانے سے پینے سے اپنے خیالات سے شفاعت سوال سے میں نے ان کو روک دیا, تو سفیدی بھی میری سفارش اس کے حق میں قبول فرماؤ. حدیث میں آیا ایک بھائی سب پاون دونوں کی دعا شفاعت قبول ہوگی. اس وقت قدر ہوگا جن نے روزہ نہیں رکھا ہوگا, کاش میں بھی رکھتا تو میرے لیے کچھ ہوتا. مجھے بات کچھ نہیں, ہم نے چھوڑ دیا. ایسے اللہ کے فرائض کا مخالف جو باقی ہے, ایسے لیے کوئی قوم شفاعت ہی نہیں ہوگی. شفاعت ان کے لیے ہے جو ایماندار ہیں اور یقین رکھنے, لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں اور توبہ کرنے اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا رسول اللہ کی, یہ بات ہوگی. لیکن اور بھی ساتھ کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب احمد اللہ بھی یہ گواہی دیں گے اور یہ بات پیش کریں اللہ کے سامنے شکایت, تو بتاؤ جن کے سہارے تم جیتے ہو, جن کے امید پر چلتے ہو یہ بخشوائیں گے چھڑائیں گے, وہ آگے کیا کر سکتے ہیں؟ جب سید العالمین نے کہہ دیا کہ مجھے قرآن کو چھوڑ دیا, اب کس کی بات مانی جائے گی؟ سوچو, اپنے ذہن میں سوچو کہ رحمت العالمین اکرم العالمین العالمین سید الانبیاء المرسلین یہ گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, تو بتاؤ اب کس کی اس بات میں فائدہ دے گی؟ کس کا قول گواہی تمہیں فائدہ دے گی؟ دے سکتی ہے؟ قسم نہیں. تو بہرحال یہ اللہ کے فرائض کا احترام کرو. حدیث میں آیا ہے کہ اذا ادا فریضی احببتہ, میرا بندہ جب میرے فرائض کو پورا کرتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے. جو بندہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو میرا محبوب اور پیارا بن جائے. بتاؤ اس سے تمہیں کیا چاہیے زیادہ؟ جب اللہ کے پیارے بن جائیں تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ میں اور نعمت ہے کوئی نہیں. یہ مومن کو قدر ہوتی ہے, مومن کو قدر ہوتی ہے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زیارت کرائے گا تو ان کو ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی. یہ ایسی نعمت ہوگی اس میں اتنا گٹھوں ان کو ہوگا, اتنا ان کی ان کو راحت حاصل ہوگی کہ کوئی نعمت ان کو یاد نہیں رہے گی. یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے تم چاہے بن جاؤ تو کیا چاہیے؟ اسی طرح زکات کا مسئلہ, یہ اللہ نے مال میں فرض کیا تمہاری تفریح کے لیے, تمہاری پاکائی کے لیے. خود میں مال سکیم دیا زکات کے مال لے کو لو تاکہ یہ پاک بن جائیں, ان کا مال پاک ہو جائے, ان کا دندہ پاک ہو, سب کچھ ہو جائے. لیکن ہم بھی تیز نکلے, اللہ نے یہ نسخہ بدلا دیا, تم زکات ادا کرو گے تمہارے مال پاک ہو جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی حرام میں سے زکات نکالتے ہیں. ہم بھی تیز ہو گئے کہ ہمارے پاس بھی جواب ہے. یعنی زکات سے ہم کو ہدایت ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں, مال بھی اس کا, جان بھی اس کا, ہم سب اس کے ہیں. جب چاہے سر حاضر ہے, مال حاضر ہے, اسی ہم دیتے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے, اس کے حکم کو مان دیں. یہ ہے فائدہ. لیکن اگر تم اس کا خیال نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوا تو کرتے ہو, ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, ہماری کتاب ہے. جب کتاب میں تم چلتے نہیں, وہ کتاب کو کہاں مانتے ہو؟ مانا یہ تمہاری وہ کتاب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے, یا وہ ہے تو تم اس کو نہیں مانتے ہو. تم اس عمل کر کیسے عمل کہا سکتے ہو؟ تم عمل کر کے دنیا کو ثابت کر دکھاؤ, اسی کتاب سے دنیا میں عمل ثابت ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی اہمیت دی, مسلمان زکات میں پیچھے نہیں رہتا, یہ مشرک کا کام ہے, قرآن خود بتاتا ہے. ولا تکونوا من المشرکین اللہ تو زکات ہوں بلا ہوں کا مشرکین مت بنو. جو زکات نہیں دیتے ان کا کام ہے مشرکین کا, یہ مشرکین کا کام ہے, زکات نہیں دیتے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان کو یقین ہے کہ دینے والا اللہ ہے, پڑھا ہو نہیں سکتا, انہیں وعدہ دیا ہے. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہیں دانت آئے سے مسکینی سے غربت سے, کتنی رقم تم نے نکال دی ایک لمحے میں, اتنے سالوں میں تم نے کمائی تم نے ابھی نکال دی, اس طرح دانت آئے کہ تم ختم ہو جاؤ گے, مسکین ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے, نادار ہو جاؤ گے, کمائی ختم ہو جائے گی, ہمارے غلط. اور اس طرح کروا کے میں تم کو دے ہے کام کہاں سے, وہ کام کہاں سے, جو مار کے لیے مسل چاہیے, جو تم نے حلال مسل نہیں کیا تو حرام میں جائے گا. اور اللہ نے کیا کہا ہے, واللہ یعذکم مغفرتن من ربکم, اللہ کہے گا تم میرے رستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے ایک طرف پر گناہ کو معاف کروں گا, دوسری طرف تمہاری نیکیوں کو بڑھاؤں گا, تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری مال کو دولت کو بڑھاؤں گا, میں شکاتم العظیم دن دوں, اگر تم نے شکر کا شکر کرو گے, شکریہ ادا کرو گے, میں تمہیں بڑھاؤں گا. شکر ادا کرنے کا یہی معنی ہے, اگر مال دیا ہے تو اللہ کا حق ادا کیا جائے, اگر نہ دیا ہے تو ان کے مطابق ادا کرے, اگر قرآن قرآن پڑھے اور دوسروں کو سنائے وہ سنے, یہ ہے شکریہ کا طریقہ. یہ طریقہ نہیں بھی بڑی تفصیل ہے کہ الحمد للہ ملا پڑتا ہے, شکر ادا ہو گیا, سو بھی کھاتا ہے, حرام بھی کھاتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے, پھر بھی وہ الحمد للہ پڑتا ہے, یہ کوئی شکر نہیں. خدا کی قسم میں شکر ہے ہی نہیں, شکر ہوتا ہے عمل صالح سے, شکر ہوتا ہے بھائی آج مجھے اللہ نے یہ مہربانی کی, میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں, کامل مالک آپ نے تبوک کا واقعہ سنا ہے, جس میں تین آدمی پیچھے ان میں کامل مالک تھے وہ نہیں حاضر ہوئے, اس میں رسول اللہ سے ناراض ہوئے, مسلمانوں کو بائی کار کا حکم دیا, 50 دن تک وہ روتا رہا معافی مانگتا رہا, جب اس کو معافی بھی دی. اس سے پہلے جب آپ واپس آئے تو منافی جھوٹ بولتے گئے کہ ہمیں یہ مجبوری تھی, بیماری تھی, فلاں تھی, اسی طریقے سے کہ اس کو سامنے لایا گیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے, یہ دل میں سوچ لیا کہ میں نے گناہ تو کیا ہے, اب جا کے گناہ دوسرا کہوں میری کوئی آسمت نہیں ہوگی, چھوٹ تو جاؤں گا لیکن میری ایک آسمت نہیں ہوگی, اس لیے پڑھتا ہوں سچ, پھر مجھے امید ہے کہ میرے پر مہربانی ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ مجھ پہ کوئی مجبوری نہیں تھی, میں بالکل خوشحال تھا, سڑائی بھی موجود تھی, پتا نہیں کیوں ہو گیا. فرمایا اس نے سچ بولایا, اب تم اٹھ جاؤ, سارے لوگ مجھے بائی کار کر دی, 50 دن تک ہوتا ہے. بلا جب اس کو معافی ملی تو آئے اور رسول اللہ ان کو ملے, بڑے خوش ہوئے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھ پہ مہربانی کیوں ہوئی. میں یقین کرتا ہوں میں بڑا بولنے والا ہوں, بڑا لفان آدمی ہوں, میں آپ کو منوا لیتا اپنی بات جسے دوسرے منوائے گئے, لیکن میں نے کہا کہ جھوٹ میں میری عصمت نہیں ہوگی, میں نے سچ بولا, اس طرح اللہ نے مجھے مہربانی کی ہے اور اس کی شکریہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دان سرگ کی جھوٹ نہیں بولوں گا. آخر میں چار نابین ہو گیا, لڑکا اس کو لے کے چلتا تھا, کسی دوست کے پاس گئے یا کسی گھر میں گئے, لوگ اس سے پوچھتے تھے ہوا کیا تمہاری تو وعدہ سناؤ, تو وہ یہی کہتا تھا اس وقت میں نے یہ وعدہ کیا تھا شکریہ نے, آج تک اللہ کی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے, انشاءاللہ زندگی اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے گا. یہ ہے طریقہ شکر کرنے کا, یہ سامنے کینے بڑھے آگے بڑھے, یہ نہیں کہ مستوبہ کر دیا الحمد للہ اللہ کر دیا, یہ کافی نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ مال جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے دیا ہے, اس کے رستے میں خرچ کریں, ہم بالکل باپ پیچھے نہ رہے, وہ بڑا اس کا ثواب ہے, جو چیز اللہ کے رستے بڑا ثواب ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں, وہ میں آپ کی مثال اسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈال دو, اس میں سے پودا نکل آئے, پودے میں سے 7 گوشے بن گئے, ایک ایک گوشے میں 100 دانے بن گئے, ایک دانے کے بجائے ان کو 700 دانے مل گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کو چاہے اور بڑھا دے, جتنا ایمان جتنی تقویٰ جتنی خلوص اتنا بنے. تو بھائیو یہ ضائع نہیں ہوگا, اللہ کو دیا ہوا ضائع نہیں ہوگا, اللہ کے رستے میں دینا برباد نہیں ہوگا, یہ بڑھنا ہے, یہ جمع ہونا ہے. اصول ہمارے ساتھ مالی مالی میرا مال ہے, مال ہے تمہارا مال ہے کون سا, تمہارے مال ہے دو, ایک وہ جو تم نے کھایا اور کپڑے پہنے اپنے خشک بدل کو خوش کیا, یہ ہے تمہارا مال. دوسرا وہ ہے جو اللہ کے رستے میں دیا, آنکھ میں چل کے دیکھو گے. تیسرا تمہارے پاس تو ہے, دوسرے کھائیں گے تو مر جائے گا, دنیا کھائے گی, تمہارا مال کہاں. اس لیے اللہ کے رستے میں دینا بہت بڑی بات ہے, لیکن جو بخل کرتے ہیں ان کی آنکھ کو بھی سن لو. اللہ نے مال دیا ہے, سول دیا ہے, چاندی دی ہے, پیسے دیے ہیں, زرع دیے ہیں اور کئی قسم کی تجارتیں دی ہیں, لیکن وہ زکات نہیں دیتے ہیں, ان کی آنکھ کو بھی سن لو. فلو شرم لهم فيتبقون ما بخلوا به يوم القيامة. جو لوگ اللہ کے راہ میں بخل کرتے اللہ کا حق ادا کرنے میں بخیل بنتے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق یہ گمان نہیں کرنا کہ ان کے لیے بات اچھی ہے, بچی نہیں بری ہے بات, وہی خزانہ سانپو کی طرح ان کے گلے میں پوک بنے گے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوب وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمایا جو لوگ اللہ خزانہ جمع کرتے جاتے ہیں, سونا بھی ہے چاندی بھی ہے مال بھی ہے جمع کرتے, لیکن اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, حق ادا نہیں کرتے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤ تمہارا یہ سب عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. کب؟ جب وہ دن آئے گا کہ جہنم کی آگ میں تمہارا خزانہ گرم کیا جائے گا, اس جہنم کے اندر گرم کر کے تمہیں ان کے پسڑیاں تمہاری پیٹ تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا ہاں کرم تم لو یہ تمہارا خزانہ ہے, بدھو کما کل تم تخلید اس کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے اللہ سے بخل کیا, اور اس کا پتا لے لو یہ ہے اس کا پتا. حدیث میں آیا ہے کہ سانپوں کی شکل میں, سانپوں کی شکل میں خزانہ اس کا آئے گا, گلے میں گرے گا اس کو دو بار دیکھا دے گا کہاں آنا کن دو کا آنا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. اگر جانور ہے تو اس کو جٹایا جائے گا, ان کی لکا نہیں دیتا, بکریوں کے نہیں دیتا, گائے کے نہیں دیتا, جانوروں کے نہیں دیتا جو حلال اللہ کی ہیں. فرمایا اس کو جٹائے گا جانور اس کو اوپر سے لہراتے رہیں گے اور تکر مارتے رہیں گے, ظالم کو ان کو پال کر اللہ کا نہیں. تو میرے بھائیو اللہ کا اللہ نہ کرنا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. ہم بندے ہیں, بندے کا کام ہے کہ بندہ ہو کے رہے, بندہ جب رہے گا کہ اپنے مالک کے حکم کو قبول کرے, اس کے قانون کو قبول کرے, اس کے فرمان کا احترام. زکات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اندر بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے بات ابھی یہی اس میں ہے, ایک دوسرے کا احساس ہے. بڑے لوگ غریبوں کی خبر کی کہیں گے, وہ ان کے ساتھ محبت کریں گے, ان کے دل کے ان کے پاس ہوگی. اس بات کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے, اس بات کا سب سے یہ بڑا مسئلہ بڑا ذریعہ, اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی پناہ بھی ہے, کمائی میں برکت بھی ہوتی ہے. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی آدمی زکات دیتے ہوئے ختم ہو گیا اور زکات ہی سے وہ جو ہے وہ بالکل مفلس ہو گیا, ناگاہ ہو گیا. ہم نے نہیں سنا, نہ کسی نے ہم کو کسی کا واقعہ سنایا, نہ کتاب سنایا. اگر تم کو بہت بتاؤ, ہاں وہ حرام خوریں گے, حرام کے خرچ سے شراب اور دوائیوں کے پیچھے انہیں تباہ, اس میں تباہ ہو گئے لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک تباہ ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ کا حق ادا کرتے تباہ, اللہ کا وعدہ ہے تو میں تو بناؤں گا. اللہ کا وعدہ وہ کہاں جائے گا؟ ان اللہ بھائی فلمیا تو اللہ وعدے کو پھیرے گا نہیں, بدلے گا نہیں. تو میرے بھائی وہ اللہ کا وعدہ ہے, یعنی ہمیں بلائے گا, لہٰذا ہم اس سے فائدہ لیں. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ زکات صحیح طریقے پہ ادا کی جائے. آج کل اس انتشار اور مذہبی اختلاف اور فرقہ بندی اور سیاسی اختلافوں نے ہمیں ایک دوسرے دور کر دیا ہے, ورنہ زکات ایک اجتماعی چیز ہے. جیسے نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں, اس طرح وہ بھی ایک اجتماعی چیز ہے. اس زمانے میں, شروع زمانے میں مسلمانوں کے بیت المال تھے اور وہ اس میں زکاتیں جمع ہوتی تھیں, اور اس میں سے جو مستحقین لوگ تقسیم کر دیتے تھے دینی کاموں میں اور جہاد میں اور دیکھیے کاموں میں اور مسکین و محتاج غلاموں کا وغیرہ جتنے کام تھے اس میں خرچ کرتے تھے. تو یہ لوگ لوگوں نے بھلا دی, اب ان کا خرچ ہے گا بھائی بند ہی ہو گیا. جب مذہب الگ ہو گیا, طریقہ الگ ہو گیا, تو مال کا خرچ بھی الگ ہو گیا. ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. سب کو زیادہ یہ نہیں میں ہی پارٹی کا میں اس کو دے دوں, لیکن یہ طریقہ ہے غلط ہے. اسلام نے یہ طریقہ نہیں رکھا. اسلام کہا یہ بھی اجتماعی لیے گی, جسے نماز کی جواب یہ بھی اجتماعی طریقہ ہے. تو یہ ہمیشہ لوگوں نے چھوڑ دیا الا ماشاء. اب اللہ کے فضل سے یہ ضرور ہے کہ جماعت احمدی کے نظام موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. جہاں جہاں بھی جماعت یہ لوگ ہلتے ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ان کے اندر یہ نظام ہے, تھوڑا یا بہت نظام ہے. سکارے گا جمع کرتے ہیں اجتماعی کے ساتھ, وہ جو ہے وہ مستحقین میں ختم کرتے ہیں تاکہ شکل سامنے آئے کہ اسلام کا نظام یہی. اسی اسلام کے نظام نے دنیا کو بے نیاز کر دیا, اس کو غربت کو دور کر دیا. وہ تو ہمارا پہلے ہی غربت کیا, لیکن پھر بھی غربت دور ہو گئی. اب تو سب کچھ موجود ہے. یہ کون تھا تمہارا امیر, امیر عمر بن عبد العزیز مشہور, آپ نے سنا تھا اس کے خلاف کا دور تھا. تو ایک صبح بعد صبح مجھے گورنروں کی رپورٹ آنے لگی, اس کے پاس امیروں کی رپورٹ آئی کہ ساتھ ہمارے بیت المال میں
زکات جمع ہو رہی ہے, دن بدن بلتی رہی ہے, لینے والا کوئی نہیں. جس کو کہہ دے کہ میرے پاس ملک میں نے دیتا, میں مستحق نہیں, ہم کیا کریں جو حکم ہو. تو خلیفہ نے دکھا کے دیکھو اسلام نے اور مثال بھی بتائے ہیں, اگر کوئی مستحق نہیں ہے جتنے غلام ہو اس بیت المال کے خزانے سے اس غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر. اب زکات غلام کیا گھر میں مال کا نہیں قرآن بتائے, تو اس طرح کئی غلام آزاد ہو گئے. زکات کی بڑی برکتیں ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اجتماعی غلام بڑی برکتیں ہوتی. تو یہ حضرت یوسف الحمد للہ یہ چیز ابھی باقی ہے, ہر جگہ پر نہیں بات ہر جگہ پر ہے. یہاں بھی حضرت آباد والوں نے بھی ایک دو سال پہلے سے ایک بیت المال قائم کیا ہے جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب تو وہاں فرض ہے کہ اس بیت المال میں زکات جمع کرے تاکہ مستحقین کو ادا کر دیا جائے اور ان کو صحیح روڈ پہنچایا جائے, اور ایک سے دوسرے کو رغبت بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو رغبت بھی ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ کئی کسی نے کسی کو دے دیا, یہ پتا نہیں مستحق تھا یا نہیں, اپنے مرضی سے دے دیا, کسی دوست کے کہنے پہ دے دیا, حقیقت کو نہیں دیکھا, ادارے کے حوالے کیا جائے گا, ادارے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ جیسے ہوتا ہے مستحقین کو یا جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال کریں گے تو وہاں اجر کا دوبارہ ہوگا. تو بہرحال زکات ایک مسئلہ ہے جس میں اسلام نے بڑا زور دیا ہے. خلافت صدیق زمانے پر لوگوں نے نکال کیا رسول اللہ کے بعد کہ اب کوئی زکات نہیں ہے, اور ابو بکر صدیق اللہ عنہ سے لڑائی کی اور جہاد کیا, ان کو مارا. یہاں پہ کئی لوگ قتل بھی ہو گئے اور جو شہید بعد آ گئے. تو اسلام کی فیض کا انکار کرنا کوئی آسان بات نہیں. آج تو اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں, رسول اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں. موجود ہیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں, ان کے کلام میں نے دیکھا ہے, ان کی زبان سے ہم نے سنا ہے, اللہ کی ذات سے ہم نے کیے ہیں, لیکن مسلمان کس سے مسلم نہیں ہوتے, بے غیرت ہیں, اس لیے کہ خود ان کے عمل نہیں کرتے. ہمارے اندر غلط ہو تو اللہ کے حکم تعمیل کریں, اللہ سے کوئی چیز بخل نہیں کریں. ہمیں یبخل وانما یبخل عن نفسہ, جو بخیلی کرے گا اللہ کے حق میں وہ اپنے آپ کے لیے بخیلی کرتا ہے, اپنا دروازہ بند کرتا ہے, خود نہیں ملے گا. ایک صحابی تھی, آپ نے ان کو فرمایا انف کی ولا تغی ویو کا نہیں, اللہ کے رستے میں خرچ کرتی ہے لیکن اپنا اپنی مشق کو منہ بند نہ کر, اپنا خزانہ بند نہ کر. اگر تم نے بند کیا تو پڑھانا بھی تمہارا بند ہو جائے گا. یہی میرے بھائی, اس مسئلے کو سمجھو, جیسے مسئلے بہت ہیں, اب ان پہ عمل کرو اور ایمان کی حقیقت سمجھو, اسلام کی حقیقت سمجھو. اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے, تم کو نیکی کی توفیق دے, اس سے نیک آخر دعوانا ہے.
الحمدللہ والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, من حمزه ونفثه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
میرے بھائیو, یہ مہینہ دعا کے قبولیت کا ہے, اللہ تو ہر وقت قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, جب کوئی مجھے پکار مجھ کی دعا قبول کرتا ہوں. اس مہینے میں خصوصی استجابت و قبولیت ہوتی ہے میرے بھائیوں, اور اللہ کی عبادت خصوصی طور پہ مقبول ہوتی ہے. عبادت کا سب سے بڑا کم جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنا ہے. تو اللہ کی عبادت سے جو مغروری کرے گا, جو غرور کرے گا, جو آر سمجھے گا, اللہ اس کے لیے سخت عذاب ہے, ذلیل ہو کے جہنم میں جائے گا. اگر یہاں اللہ کے آگے ذلیل نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس کو آخر میں ذلیل کرے گا. جو اللہ کے لیے ذلیل ہوگا اللہ اس کو آپ بڑھائے گا, اوپر کرے گا. مسلم کی حدیث میں ہے من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرے گا, اپنے آپ کو نیچے کرے گا, ذلت اختیار کرے گا, یہ پیشانی رکھنے والے میں بڑی ذلت ہے. لیکن ہمارے جو عقل بن چکی ہے ہر ایک چیز پتھروں کے آگے پیشانی رکھنا, لکڑیوں کے آگے پیشانی رکھنا, اگر ہمیں اپنی عزت نہیں ہے. ورنہ انسان کی پیشانی بہت متبارک چیز ہے, کسی کے آگے جھکنا بہت بڑی ہماری ذلت ہے. یہ ذلت اللہ کے سامنے ہونی چاہیے, دوسرے کے ذلت سے ذلیل ہی رہے گا, ذلیل ہی ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کرتا, جو میرے لیے ذلیل ہوگا میں اس کو عزت بڑھاؤں گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کے لیے عاجزی کرے گا ذلیل ہوگا اللہ اس کو بڑھائے گا اوپر کرے گا. یہ اللہ کی جدت جو بات ہے, اس لیے اللہ کی عبادت کبھی نہیں, سارے بات عبادت کے تھے. ان عبادت میں سے حج کا معصول مسئلہ بھی ہے. دیکھو یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ ہمارا مرکز ہے, کیوں جمع ہوتے ہیں, یہاں ہمیں چند چیزیں ملتی ہیں. ہو سکتا ہے کئی لوگ حج پہ جانے والے بھی تم میں ہو, بڑے سن لیں, اسے بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلے ہم کو بات توحید کا سبق وہاں ملتا ہے کہ سجدہ کس کے لیے ہے, جھکنا کس کے لیے ہے، پوجنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے. ایک وقت قائم کیا ہے جس پر سارے چاروں طرف پھرتے ہیں اور پیشانی زمین پہ ناک رگڑتے ہیں، چاہے بادشاہ ملک کا ہو، چاہے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، لیکن قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے. کیا قیامت کا منظر؟ اللہ نے یہ بتایا سورت مریم میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. قیامت میں میرے سامنے بادشاہ بھی بادشاہی تو بھی پہن کے نہیں آئے گا ساج، کوئی بزرگ وہ بزرگ بھی پہن کے چالا نہیں آئے گا، کوئی زمیندار اپنی دولت ساتھ نہیں لے آئے گا، نوکر چالا نہیں لے آئے گے، بلکہ آسمان میں جو ہے سب میرے پاس بندے کی حیثیت سے آئیں گے. جہاں یہ نبیوں کا حال ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کرام سلیوں میں رب سلم رب سلم، کوئی بات نہیں کہے گا، نبیوں کی زبان پہ ہوگی، یا اللہ تو بچانا، مولا تو بچانا، مولا تو پاک. تو وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا. تو فرمایا اس کے لیے تیاری کرو اللہ کی عبادت سے. تو وہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی قیامت کا منظر. کیوں؟ چاہے بادشاہ ہو، چاہے مجھ سے فقیر ہو، دو کپڑوں میں جو سیتے ہوئے نہیں ان میں آئے گا، سر کھلا ہوا ہے، پاؤں میں کچھ نہیں، ایسے باپ آتا ہے جیسے ایک مسکین محتاج ہے. اللہ تعالیٰ سب جا کے ربک اللہ ربک اللہ سے، یا اللہ ہم غلام تیرے پاس ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الملک والنعم الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں تیرے ہاتھ میں ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہ تیرے لیے، لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں. اس وقت انسان ظاہر قیامت کا مطلب ہم سب بندے ہیں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ توحید کا سب سے نمونہ وہاں ظاہر ہوتا ہے. اگر انسان اس کے خیال سے جائے تو عقیدے کا سوال ہے، کیا کریں؟ جو ہے پجاری ان کو کیا خبر ہوگی؟ ایک ہمارا دوست سنا رہا تھا کہ وہ ہم پہ حج پہ گئے، جو مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں سن رہے، جو وہاں سے روانہ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہر پہ گئے تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اب جاتا ہوں، اب تجھے روض کے حوالے کر جاتا ہوں. جن کا عقیدہ یہی ان کو کیا ہوگا اللہ کیا مہربان ہوتا، اللہ کی مہربانی کیا ہوتی؟ اللہ کی مہربانی ان کے لیے ہے جن کا کوئی دروازہ، سارے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے، ایک دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے، وہاں آتا ہے، یا اللہ میں تیرا ہوں تمہیں ہے، ان کی اللہ کی رحمت برس گئی، اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو ایک بارش میرے پاس آئے گا میں اتنا ذرا تیرے پاس آؤں گا، تو چل کے آؤں گا میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں گا. کیا کہے؟ تو تنہائی میں یاد کرو گے میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا، تو لوگ بیٹھے مجھے یاد کرو گے، میں اپنی جماعت میں جو تھوڑا جماعت سے بہتر ہے تم جماعت میں یاد کروں گا، ایسے اللہ کو بلاتی ہوں کیا میں یاد کروں؟ تو وہاں توحید کا سبق ملتا ہے اکبر، کہ انسان دیکھے ایک مرکز ہے اور ایک اللہ کی بات کسی کی سجدہ اسی کی نماز اس کے لیے ہے، پہلا سبق یہ ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ وہاں اتفاق اور اتحاد کا سبق ملتا ہے. کوئی ہڈیرا وہاں نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی دور نہیں، سب ایک ہی ہے، سب وہاں میں سب بھائی. قرآن کی اس آیت کا منظر وہاں نظر آتا ہے، ان ہی امت حکومت واحد وانا ربکم فاعبدون، تم سب کی ایک جماعت ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، زیادہ نہیں، میں کب تم ایک ہی ہو، میں اکیلا تمہارا رب ہوں. وہاں نظر آتا ہے کہ سوا اللہ کے کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں. یہاں انسان کو اپنا اتفاق سب بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، قریب ان کے لوگ ملتے ہیں، سارے جماعتیں ہیں، تو پتہ لگتا ہے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دو لوگوں دوسروں کو پکارنا بیکار ہے، اللہ کا پکارنا بحق ہے، سب کی دعا سنتا ہے بے یکمن. ہم نے یہ بھی دیکھا وہاں بات کے میدان، تم نے دیکھا ہوگا لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں، وہاں کیا حال ہے؟ دو تصل، ایک مثال میں دے رہا ہوں، دو ساتھ بیٹھے ہیں، دو مادر ہیں، اس کی زبان دوسری، اس کی زبان دوسری، کئی لوگ ہیں، کئی زبان ہیں، یہ بھائی نہیں جانتا میرا ساتھی کیا مانگ رہا ہے، یہ نہیں جانتا میرا ساتھی کیا جانتا ہے، لیکن آج کا ہمارے سب کی سن رہا ہے، سب کی بکا اپنی زبانوں میں، اپنے خیال سے، وہ کچھ مانگ رہا ہے اپنی زبان، اور اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ مسلم کی حدیث میں یا عبادی لو ان امرکم و اخرکم و انسکم و جنکم لبثوا فی سید الواحد ثم صالکوا من مسلطو فہد اکرات لکنا من موصل ما نکس من ملکی شیعہ اللہ کمائن مکیز من البحید آل سکتی. ہمارا کہ میرے بلو تم سارے کے سارے جو بھی پیدا نہیں ہوئے پیدا ہو جائیں، جو مر گئے اٹھ جائیں، جن انسان سارے کے سارے بھائی یک وقت میدان میں کھڑے ہو جاؤ، ان سے سوال کر رہے ہو، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کوئی سب کے سوالات، سبھی کے سوال ایک ہی وقت میں پورا کر دوں تو میری بات سے فرق کچھ نہیں آئے گا. اتنا کا دیکھنا ہے لیکن سی بولے گا سمندر میں ڈبو کے نکالو، کیا نکالا ہے تم نے؟ میری بات سے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو وہاں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پکارنا اللہ کا جو ہے سیاح نشان سب کی سنتا ہے. تو یہ حج اللہ کا فریضہ ہے. اور اس کے بعد چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے, میں جو کچھ سمجھا وہ یہی ہے, جب انسان ایک بیمار ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, دوسرا حکیم کے پاس گیا, تو کوئی فائدہ نہیں. آخر بھائی بھائی آخری راج ہے, آخری حکیم ہے, آخری نسخہ ہے. اگر اس سے فائدہ ہو گیا تو ہوگا, چلو اس کو دیکھوں شاید میری زندگی ہو, یہ آخری علاج ہے. میرے بھائیوں ہمارے مفہوم کے لیے آخری جگہ ہے, ہم دہلے پہ دھکا کھا رہے ہیں, کہیں معافی ملی نہیں. سوچ لو کسی جگہ ہمیں معافی نہیں ملی, کیوں رسول اللہ سب کو حکم دیا کل انی لئی جیزنی من اللہ احد فرد من دونہی ملتحدہ. اے نبی صاحب اعلان کر دیئے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی مالک رضا نہیں آتا, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, اور مجھے کوئی درگاہ رضا نہیں آتی. ایک ہی درگاہ اللہ کی, وہاں تم کو یہ پتہ لگ جائے گا وہ یہاں کسی کی چلی نہیں, ایک اللہ کی بادشاہت ہے, اور اسی وہی سنتا ہے, وہی مہربان ہے, اور اسی وہی میری معافی ہو سکتی ہے, اگر کہیں نہیں وہاں ہو سکتی ہے. تو آپ کے انسان تو بھٹا کے گناہوں سے پھر حج پہ جائے پھر تو فائدہ ہے. لیکن آج کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں جتنی میری عمر ہے اس میں بھی ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے, آج اس کے بعد بالکل الٹا معاملہ دیکھا ہے. ہم وہ دیکھتے تھے ایسے لوگ کہ کبھی وہ مسجد میں لوگ دیکھے, یار اس کو کیا ہو گیا, یہ روزانہ داڑھی منہ کر اس کو داڑھی آ گئی, داڑھی گولی ہے کیا, یہ سارا دن مسجد میں پڑا ہے, بارہ ہزار آدمی فون چلا جاتا ہے, کسی سنتے ہی نہیں, بات کیا ہے, اس کو کیا ہو گیا. اے بھائی تمہیں پتا نہیں کہ حج کر کے آیا ہے, تمہیں پتا نہیں کہ حج کر کے آیا ہے, اس حج نے روپے یہ اثر کیا ہے کہ وہ سنت کا مقتبی ہو گیا, حکم کا تابے دار ہو گیا, فائد کا پابند ہو گیا, بھائی اسے نفرت کرنے لگا تو یہ میرا حج کا فائدہ ہے. آج ان میں کچھ نہیں, میں نے آنکھوں سے وہ لوگ بھی دیکھے کہ یہاں وہاں سے جاتے, یہاں حاجی کہلواتے, وہاں نماز فرض بھی نہیں پڑھتے, ایسے بھی ہم نے دیکھے. لیکن کیا ان کی علامت ہوگی یہاں آنے کی حج کی, احرام کے کپڑے پہن کر باب ملک ابو ذی کے سامنے کھڑے ہو, جہاں بیت اللہ سیدھا نظر آتا ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے, پیچھے سے ایک آدمی ان کا فوٹو لیتا ہے, یہ سب ہو کے پیچھے کر کے وہ فوٹو دیتا ہے, تو وہاں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور فوٹو اسے دکھا, دیکھو میں حاجی. آج حج کا ثبوت یہ بنا ہے, اس حج کا ثبوت تھا عمل, تمہاری اصلاح, تمہاری نیکی, تمہارے اندر برائیوں کا کم ہو جانا, نیکیوں کا بڑھ جانا, یہ تمہارے لیے ایک نشانہ تھا حج کرنے کا. آپ کیا, تو میرے بھائیو بندے ہو, بندگی کو بندگی تک رکھو, اسے آگے مت بڑھو. وہاں رسول اللہ کی پیشگوئی بھی ہے, ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہاں لوگ حج کرنے آئیں گے, یہاں لوگ حج کرنے آئیں گے, ان میں جو دنیا دار ہوں گے وہ تجارت کے لیے آئیں گے کہ وہاں پہ اچھی کمائی ہے, جو امیر لوگ ہوں گے وہ سیر کرنے نہیں آئیں گے, جو آج کے بڑے ملک میں چلے گئے سیر کرنے کے لیے. اور جو مسکین ہوں گے وہ آئیں گے بھیک مانگے, خیرات وہاں بہت ملتی. آئیے یہاں, آئیے یہاں, ورنہ یہ صاف ہونی چاہیے, ہم جا کے وہاں توبہ کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے حقیقی زیادہ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تم کیا کہتے ہو, ایک انگریز کہتا ہے اپنے دورے کا واقعہ لکھتا ہے, وہ مسلمان کروا کے گیا وہاں چلتا ہے, کیا کہا, میں نے بہت چیزیں دیکھی مجھ پہ کوئی اثر نہیں, لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, وہ ایک بیت اللہ کا جو گھر جس کو کعبہ مسلمان کہتے ہیں اس میں بڑی کشش ہے, اتنی کشش جس کی حد نہیں, کسی جو چیز ہو, یا تو وہ خوبصورت ایسی چیز ہو جس کو انسان دیکھنا چاہے, یا پھر وہ عقیدت ہو اس سے, یہاں دونوں باتیں نہیں. کیا ہو, ایک عام عمارت بنی ہوئی تو خوبصورت تو نہیں, دوسری یہ کہ میں تو ہوں کبھی انشاء اللہ کو نہیں مانتا, مجھے کیوں کشش ہوتی, یہ مجھے سمجھ میں نہ آئی. اب تو مجھے سمجھ میں, ہم سمجھتے ہیں اور میں انسان کے دعا دی جائے بجا لاف بتم من اللہ تحریر لو یا اللہ, لوگوں کو دل میں ان کی کشش پیدا کر, یہی ہو پاتا ہے مسلمان ہے تو یہی ہوگا, یہی حاصل کر کے آؤ, وہاں اپنے بھائیوں سے ملو, اپنے دوستوں سے ملو, دنیا کی تعلیم دیکھو, علم کے نظارہ دیکھو, یہ وہ چیز ہے, تحریر سے سیکھے آؤ, شرک سے توبہ کر کے آؤ, سنت سیکھے آؤ, یہ ہے حج, باقی اور کیا ہے. اسی جذبے کو ہٹانے کی وجہ سے یہ دوسرے حج بن گئے, کئی لوگ حاجی وہاں گیا تو حاجی بن گیا, وہاں بھی حاجی بن گیا, وہاں لوہائی کا بھی حاجی بن گیا, ملتان کا بھی حاجی بن گیا, یہ کیوں, اور حج کا اصل فلسفہ معلوم نہیں, اس کی حکمت معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. بہرحال ہم بندے ہیں, بندوں کا کام ہے کہ عبادت کریں, اور اپنے آپ کو بندہ ثابت کہیں, اور اس سے ہماری کوئی حیثیت نہیں. جو بڑے سے بڑی ہے جو اللہ کا بندہ ہے, لئی یستن کر مسیح ایقور افضل دن والملائکۃ المقربون, فرمایا اللہ کے انبیاء کو اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے بندے ہونے میں کوئی آر نہیں ہے, بلکہ بڑا فخر سمجھتے کہ اللہ کے بندے ہیں. کوئی ولی کا غلام ہے, کوئی پیر کا نوکر ہے, مرید ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی آفیسر کا کلارک ہے, اس میں فخر ہوتا ہے. مسلمان کو صرف فخر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ, یہ مسلمان کو فخر ہونا چاہیے. اللہ اس فخر پہ ہم کو قائم رکھے, اور ایمان نصیب کرے, عمل صالح نصیب کرے, اور صحیح معنی میں بندے ہو کر ایک توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. محترم بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو اکٹھے ہونے, ایک دوسرے کے ملنے کے لیے ایک اور مقام بھی دے دیا. ہم جو ہیں, ہماری جماعت کا یہ خصوصیت ہے کہ ہم ملتے ہیں لیکن اللہ کے لیے ملتے ہیں. اس لیے جو مقام ہمیں حاصل ہو اللہ کے ملنے کے لیے, اللہ کی خاطر ملنے کے لیے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اعزاز. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت بے پایا اور بے حساب, بہت سی نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں. لیکن وہ سب نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف قریب ہونے کے لیے بندے کو توفیق دے. اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں. دولت دینا, مال دینا, بچے دینا, بیوی دینا, خزانہ دینا, یہ ساری باتیں, یہ بھی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کے اس کے دروازے کے قریب ہو جائیں, اس کے نزدیک ہو جائیں, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ساتھ اللہ نے اس کے لیے اپنا قانون سمجھا دیا, میں نے تم کو بتلا دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, جتلا دیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم سے میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری لیے نعمت کو بڑھاؤں گا اور نعمت کو پائیدار بناؤں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی پھر میری پکڑ کا بکھا لگا. بڑا سخت, بڑی سخت ہے. تو یہ نعمت ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی نے اپنی توحید خالص سے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے نوازے, اس کے لیے ان کو چنے اور منتخب فرمائے, ان کو ایسی جگہ بخشنا جہاں وہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, اور بندگی اس طریقے پہ کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اپنے قول و عمل سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا شکریہ ہم پہلا سن. اس کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکریہ یہ ہوئے کہ جس طرح آج ہم جس شوق سے یہاں پہنچے ہیں, جس تمنا سے یہاں پہنچے ہیں, جس محبت اور کشش سے ہم بھی پہنچے ہیں, یہ کشش ہمیشہ موجود ہمارے اندر, ہمیشہ اس طرح جمع ہوں یہاں, تو یہ ہے دراصل شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کی نعمت کا. اور اگر ہم نے شکریہ کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی نعمت کو بڑھائے گا اور پائیدار کرے گا. اب بڑھانے کا مقصد بھی سمجھ لینا چاہیے. ایک تو مسجد کو آباد کرنا, اس میں تم کو توفیق دے گا, تمہیں عبادت کی مزید توفیق دے گا, تمہارے پر اپنی رحمت نازل کرے گا, تمہیں مفرد بخشے گا, یہ سب ان کی مہربانی ہے. اس لیے اس نعمت کو دیکھ کر ہم لاپرواہ نہ ہوں, بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اس میں پوری کوشش کریں کہ اللہ کا گھر آباد. ہم غفلت نہ کریں، ہم اس معاملے میں سستی نہ کریں، ورنہ یاد رکھو اگر یہ ہم نے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. وہیں بدل بدل نعمت اللہ میں برما جا تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے پھر بھی انسان اس کو بدل دیتا ہے تو اللہ سخت عذاب ہے، شدید العقاب اس کا سخت عذاب ہے، غلط پکڑ ہوتی ہے. لہذا کوشش کرو، میں تمہاری ہونی یہی چاہیے کہ ہم آ کے اس گھر میں اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ دین کے دعوت کا ایک مرکز بنے گا، توحید و سنت کے اشاعت کے لیے ایک مرکز بنے گا، اور یہ فائدہ بھی ہوگا کہ یہ محلہ اس سے بچا ہوا تھا کہ یہاں کوئی آواز دین کی نہ پہنچے، توحید کی نہ پہنچ سکے، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ راستہ ہم پہنچا دیا. ہم یہاں بھی توحید اور سنت کی آواز پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے طریقہ کو دیکھ کر، ہمارے عمل اور اخلاق کو دیکھ کر، ہماری دعوت کو سن کر اگر ہم صحیح طور پہ ادا کریں گے تو جن لوگوں کے ذہن میں ہمارے خلاف ہوائیں بھری گئی وہ خود ہو نکل جائیں گے، وہ تم کو پہچان لیں گے، تم کو جان لیں گے. جن لوگوں نے تمہارے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں ان کا بھانڈا کھل جائے گا، اور دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ یہاں کوئی ان کا مقصد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت و بندگی کے شائقین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے احیاء کو چاہتے ہیں. یہ ایسا مقصد ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. صرف ایک غلط رنگ پیش کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہمارا یقین، ہمیں یقین ہے، امید ہے ہم کو کہ ہماری اس تحریک سے انشاءاللہ یہاں یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے توحید کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے سنت کے ساتھ محبت یہ ہو جائے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جزء ہے، ہمارے ہاں ایمان مرکب ہے، اس کے اجزاء ہیں. ان کی طرح نہیں کہ صرف کلمے کا نام ایمان ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اعمال سمجھ داخلے میں اس کے قائل نہیں ہے. ہم اعمال کو ایمان کے اجزاء سمجھتے ہیں، اور اجزاء میں ایک جزء یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی صحیح جو ہمارے نزدیک سب سے پہلی کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، اس میں انہوں نے بابا باقاعدہ باب رکھا ہے کتاب الایمان میں، ایمان کی اجزاء کو ایک ایک باب میں الگ پیش کیا ہے. ایک باب اس میں یہ بھی رکھا ہے باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان، ایمان کے اجزاء میں ایک جزا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. حدیث کے تحت لائی جسے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اقول احب الیہ والدی والناس اجمعین. فرمایا تم کبھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تم کو میں اپنے ماں باپ، اولاد اور دنیا مال اور سائز میں زیادہ محبوب ہوں، پھر تمہارا ایمان رہے گا. تو یہ ہے ایمان کی نشانی، اور ظاہر ہے کہ ہم محبت مصنوعی کے قائل نہیں، ہم محبت سطحی کے قائل نہیں، ہم اصلی محبت کے قائل ہیں. محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر بات جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کا رسول بھی مان لے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ محبت کا بھی دعویٰ کرے اور پھر اس کی سنت کے ساتھ بغض اور نفرت کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں یا رسول اللہ ہم نے خود بتلایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا. تیری شریف کی حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنۃ. اور میرے ساتھ محبت اس آدمی کی ہو سکتی ہے جس کو میری سنت کے ساتھ محبت ہے، میرے طریقے کے ساتھ محبت ہے، اسی کو میرے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ مولا میرے ساتھ جنت، جنت میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مئی نصیب ہمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ وہاں کی جماعتیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں اور صدیقین جو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں ان کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے اور شہداء کی جماعت ہے، یہ جماعتیں وہ ہیں جو اللہ کے انعام کی ہوئی جماعتیں ہیں، جسے قرآن نے فرمایا ان پر اللہ کا انعام ہے. ان جماعتوں کی رفاقت کس کو نصیب ہوگی؟ اس جماعت کی رفاقت کس کو نصیب ہوگی؟ اس پہ سوچنا ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے وہی اللہ رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. فرمایا جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتا ہے، ان کی تابع داری کرتا ہے، ان کے حکم و فرمان پہ چلتا ہے، وہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان جماعت میں شامل کر دیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعتیں، صدیقین کی جماعتیں اور شہداء کی جماعتیں اور صالحین کی جماعتیں، ان کو ان کی بہترین رفاق نصیب ہوگی. یہ اللہ کا خاص فضل ہے جس کو چاہیے. تو میرے بھائیوں، ہماری جماعت کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لہذا ہم اس کی عبادت کریں، کسی اور کے بندے نہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، کسی اور کی جماعت نہیں. اسی کی پیروی کریں، اسی کی اطاعت کریں. اللہ نے ہم پر اسی کا حق رکھا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم جس رسول کو بھیجتے ہیں اس لیے اس کی اطاعت کی جائے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور اللہ کا ہم پر حق ہے کہ اس کی خالص عبادت کریں. لہذا ہماری جماعت کی اتنی جلدی شان حاصل ہے. گناہگار ہم ہیں، ہم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتے، اپنا تقدس ظاہر نہیں کرتے، ہم غلطیاں اپنی کا اقرار کرتے اللہ کے آگے، ان سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دو مہربانیوں سے ہمیں نوازا ہے. ایک یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اپنا معبود نہیں جانتے، اور رسول اللہ کے سوا اپنا کسی کو قائد نہیں جانتے. لہذا ہم اسی کی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اپنے فرض جانتے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ مسجد یہ درسگاہ بنے گی، یہ اس دعوت کے لیے، ان دو چیزوں کو، ان سنت کی اشاعت کے لیے ایک درس بنے گا، ایک مرکز بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ ان سے ناواقف ہیں ان کی واقفیت ہوگی، جن کے دل میں شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، جو ہم سے دور رہتے ہیں غلطی مغل فہمی کی بنا پر، وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی کو برا نہیں جانتے، ہم کسی نیک آدمی کے دشمن نہیں، کسی سارے آدمی کے دشمن نہیں، کسی ولی اللہ کے دشمن نہیں، لیکن ہم ولی اللہ اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ ولی کہتا ہے. تو ہم جس کو اللہ ولی کہیں، اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے ان اولیاء المتقون، اس کے ولی صرف وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، اس کے ڈرنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں. اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے اندر ایمان ہے اور تقویٰ ہے، جتنی زیادہ تقویٰ ہوگی، جتنی پرہیزگاری زیادہ ہوگی، ذرا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ اللہ کا بڑا ولی اللہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اسی کی عبادت کریں. ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ چلو ہم نے یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں یہاں اب تعمیر کرائی ہے، آگے اس کی تکمیل وہی فرمائے گا، یہ امید ہے. لیکن اس کا فریضہ ہم پر بھی آتا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی آبادی میں سب دلچسپی رکھیں، کیونکہ یہ ایک آدمی کا مقام نہیں ہے، نہ ایک آدمی کا گھر ہے، ساری جماعت سب مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے. لہذا سب اس میں پوری طرح سے تعاون کریں. تعاون سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے سنبھالنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، آباد کرنے کے لیے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس کو آباد کریں، ہم اس کو آباد کریں، اپنا عقیدہ درست بنائیں. انہیں لوگوں کا مسجدوں میں حق ہوتا ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں. کسی کے اوتا کے منگلے ہو سکتے ہیں، بلڈنگیں ہو سکتے ہیں، حویلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مساجد صرف اللہ کے لیے. وان المساجد للہ، مساجد صرف اللہ کے لیے. لہذا ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، لیکن سنبھالنے مسجد کے سنبھالنے والوں کے لیے شرائط اللہ نے بتلائے گی. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا جس آدمی سے پانچ صفتیں ہیں، پانچ خصلتیں موجود ہیں، وہی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں، وہی مسجد کو سنبھال سکتے ہیں، وہی مسجد کو غیر آبادی سے بچا سکتے ہیں. ایک تو ان کا اللہ پر پورا ایمان ہو، اللہ پر پوری توکل ہو، اللہ پر پورا بھروسہ ہو، اسی کا خوف ہو، اسی کی امید ہو، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. دوسری بات، قیامت پر آخر پر پورا ان کا ایمان ہو، لہذا اس کے لیے کوشش کرے گناہوں سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام کی کمائی سے بچنا، اور نیکی کے قدم بڑھانا، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنا، ان کے حدود کی حفاظت کرنا. یہ ہے کیا؟ یہ ہے ایمان بالآخر کر دیا. دو باتیں. تیسری بات، وہ اقام الصلاۃ، نماز کا پابند ہو وہ عوامی کی حفاظت کر سکتا ہے جو نماز پر غالب ہو کہ اس سے کیا واسطہ ہے اس مسجد سے ہو اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں مسجد سے واسطہ اس سے ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہو یہی نماز سے آباد کر سکتے ہیں اور نماز کی بجائے مسجد آباد نہیں ہوگی صرف دعوت کی مسجد آباد نہیں ہوتی ہے سمجھو دعوتیں کر دی ہو یا کھانا کھلا لیا حلوے کھلا لیے اس کی مسجد آباد نہیں ہوتی ہے مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے نماز سے اللہ کی بندگی میں مسجد ہو سکتی ہے کیونکہ تیسری اللہ نے یہ بتلائی چوتھی وات زکات زکات دے رہی اس کے اندر قربانی کا مادہ ہو مالی قربانی ہو خاص جانی قربانی ہو قربانی کا مادہ اس میں موجود ہو اور بخیل آدمی اللہ کے کو نہیں سنبھال سکتا لہذا پہلے ہم کو اللہ کے راہ میں قربانیاں اور ہر قسم کی قربانی کرنی چاہیے مالی ہو یا جانی ہو یہ لحاظ ہاتھ سے کرنی چاہیے یہی لوگ جو ہیں وہی مسجد آباد کر سکتے ہیں اور جو آدمی بالکل اس سے دور ہے وہ کیا کر سکتا ہے تو چار اخلی پانچ مجھے بتایا بتائی وہ سب سے اونچی چوٹی غفلت ہے بنیادی غفلت ہے اس کا سب کا احساس ہے فرمایا ولم یخش الا اللہ جس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے ایک اللہ سے ڈرنے والا مسجد کو سنبھالنے والا مسجد پر آباد کرنے والا ان کی سب سے بڑی سوچ یہی ہے کہ وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں کیوں کہ مسجد جو ہے دار التبلیغ ہے تبلیغ کا گھر ہے آواز اٹھانے کا گھر ہے دعوت دینے کا گھر ہے وہ آدمی اگر اللہ سے نہیں جاتا اور کسی اور سے جاتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی سمجھ بیان کی ہے تبلیغ کرنے والوں کی اللہ نے سمجھ یہ بیان کی ہے اگر یہ بندے کو سارا دلّہ یکشور ہوں بڑا یکشور اللہ جو دین پہنچانے والے ہیں جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی ہوئی کو اللہ سے جانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس لیے ڈرتے نہیں یکشور ہوں اللہ سے ڈرتے بڑا یکشور اللہ کسی اور سے نہیں ڈرتے یہ ہے صفت مسئلہ وقت لہٰذا میں آج کہوں گا کہ آج اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھی جگہ عبادت کرنے کی یہ دلتری کا مرکز دے دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو اس کو آباد کریں گے تو یہ ہے تمہارا شکریہ اگر تم آبادی کا خیال نہیں کیا تمہارا نہیں جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم بھی یہ جانے اللہ تعالیٰ ہم کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے سب سے بڑی نعمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور اس نعمت کا شکریہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس کو آباد کرتے رہیں گے پوری محنت سے پوری کوشش سے تو انشاءاللہ تعالی یہاں سب کچھ بن سکتا ہے ہمارا صاحب بن سکتا ہے لیکن ہم نے اگر غفلت چیز کر دی تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ جیسے آج ہم کو یہ خوشی دکھائی ہے جب میں سولہ سے ہم آگے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھا اور زیارت کی اور اس کو آباد کیا نماز شروع کی شروع کی آج نماز عشاء پہلی شروع کی آج یہاں نماز اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ یہ اس طرح آباد ہو ہمارا دل اس سے لگا رہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات آدمیوں کا ذکر کیا ہے سات آدمیوں کا فرمایا وہ سات وہ آدمی ہیں جو قیامت دن اللہ کے سائے میں ہوں گے یوم لا ظل الا ظلہ اور کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی ایک اللہ کے وہاں پناہ کی جگہ ہوگی ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ قلبہ معلق بالمسجد اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے نکلتا ہے تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملتا ہے آنے کا اہل صاحب ضروریات زندگی کی ہے تجارتیں ہیں معاملات ہیں ساری باتیں ہیں نکلنا پڑتا ہے نماز پڑھ نکلنا ہے نماز بھاؤ میں جاؤ بس لاگا ان کماؤ قرآن یہ سکھاتا ہے ساتھ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ یعنی پوری تنہی سے اس کو بھلاتے نہیں اس کو بھلاتے نہیں ہمیشہ یاد رکھتے ان کا دل لگا ہوا ہے مسجد سے جب نکلتا ہے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اپنے کاروبار میں معاملات میں لگا ہوا ہے لیکن دل اس کا اٹکا ہوا ہے ادھر کہ کب پھر اپنے مولا کے پاس جانے کا موقع مجھے ملتا ہے اس سے بھر کر ہماری صفائی اور نیکی کا کوئی طریقہ نہیں گناہوں کے علاج کا اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں وہاں اسی لیے کہتا ہے فلاح کر فشا کر دہیں اسے روکتی کیسے روکتی اس سے روکتی جب دل میں سے لگا ہوگا تو ہمیں مسجد خود جو اللہ کی عبادت ہے اس دعائیں سے روکے گی تو اللہ سے دعا کرو گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حالوں کی توفیق دے اور یہ جو ہم پر مہربانی کی ہے یہ جو ہم پر انعام کیا ہے اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق دے جب گھر والوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس مسجد کا افتتاح کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا
سب اوقات کے لیے سب لوگوں کا حق حق جو مرنے والے ہیں ان کی جو پہلا حق ہے, اس کے علاوہ ہم جیسے جو بھی ہر گزارنے والے ہیں نماز کا طویل مسجد کا خیال رکھنا چاہیے. ہم آباد طویل مسجد کو ہم سب اپنا حق سمجھیں, کہیں کے بھی وہ کوئی یہاں پہنچ گیا نماز کا طویل کو خیال کریں مسجد آباد کیا جائے, یہ حقیقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم پر راضی ہو, ہمارے غلطیوں خطاؤں پر اللہ نہ کرے معاف کر دے اور ہم ضرور فرمائے, ہمیں عبادت اور نیکی کی توفیق دے. انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گی اور سب لوگوں کے یہاں خوش ہوں گے, اللہ کی عبادت ہوگی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق دے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اہل الثناء والمجد لكم اجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واصلح لنا امورنا. اللهم صل على محمد. اللهم اني اسالك الخير والفضل والصالحين. اللهم اني اسالك الحب والرضا من يحبك ومن يبغضك ومن يشرك بك. وإني مكنوزا من إبناء الحب الله وإبناء ما سواك الله من إبناء الحب الله وإبناء الحب الله وإبناء الحب الله وإبناء الحب الله يا الله نستقى الله الرحمن.